ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صلوات
برادران بزرگان شکر ہے اس خالق کے لفظ ذر و لا یزال کا جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ایام محرم میں عزاداری جیسی بہترین بلکہ سب سے زیادہ مفید ترین عبادت کو انجام دینے کا موقع فراہم کیا. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ عزاداری شہداء کربلا فقط خود ایک عبادت نہیں بلکہ ایسی عبادت ہے جس سے عبادات کے باغ میں بہار. اگر دین اسلام کو ایک باغ سے تشبیہ دی جائے اور اسلام کے دو حصے جن میں سے ایک کو اصول دین اور دوسرے کو فروع دین سے تعبیر کیا جاتا ہے، اصول دین میں توحید و عدل و نبوت و امامت و قیامت، اگر ان میں سے ہر ایک کو ایک شجر اور ایک درخت سے تشبیہ دی جائے اور اس باغ میں شجر توحید، شجر عدل، شجر نبوت، شجر امامت اور شجر عقیدہ آخرت کے وجود کو تسلیم کیا جائے، اور ادھر ایک درخت نماز کا، ایک درخت روزے کا، ایک درخت زکوٰۃ کا، ایک درخت حج کا، ایک درخت خمس کا، جہاد کا، امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا، تولا اور تبرع کا، ماں باپ کی اطاعت کا، حق و صداقت کا، امانت و دیانت کا، غرضے کے ہر نیکی کا بھی اگر ایک شجر تسلیم کیا جائے، اور اس قسم کا ایک باغ اپنے ذہن میں آپ تصور کریں، تو اب آئیے ہم غور کریں کہ آزاداری مظلوم کربلا اس باغ کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے. تو مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ آزاداری مظلوم کربلا کی حیثیت اس پانی کی ہے جس کی وجہ سے پورا باغ سرسبز و شاداب ہو جاتا. حق یہی ہے کہ اگر ہمارے اس باغ حق میں اور باغ دین میں شجر توحید سرسبز ہے، تو وہ بھی ذکر حسین کے صدقے سرسبز ہے. اگر عدل خداوندی کا عقیدہ ہمارے ذہنوں میں تازہ ہے، تو اس کی بنیاد بھی ذکر اہل بیت پر قائم ہے. اگر ہم کچھ نبوت و امامت کے متعلق معرفت رکھتے ہیں، تو اس معرفت کے پیچھے بھی ذکر کربلا کام کر رہا ہے. اگر ہمارے اندر آخرت کی یاد، جنت کی محبت اور جہنم کا خوف موجود ہے، تو آپ ہی فرمائیے آپ نے یہ سب کچھ کس صدقے سے لیا ہے. اگر آپ فرش عذاب پہ نہ آتے، اگر آپ کے سامنے ذکر حسین نہ ہوتا، اگر ممبر سے آپ فیض ذکر شہداء کربلا نہ پاتے، تو کیا آپ کو توحید کا علم ہوتا؟ کیا آپ کو عدل کی شناسائی ہوتی؟ کیا آپ نبوت و امامت سے آگاہ ہوتے؟ کیا آپ کے قلب میں آخرت کی یاد موجود ہوتی؟ اگر آپ نماز کے سجدے میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو شکر ادا کیجئے کہ یہ شکر بھی آپ کو ذکر حسین کے صدقے نصیب ہوتا ہے. حق یہی ہے، اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کا تابع دار ہے، اور اگر کوئی والد اپنی اولاد کے حقوق کو ادا کر رہا ہے، اگر بازاروں میں ہمیں کہیں دیانت نظر آتی ہے، امانت نظر آتی ہے، صداقت نظر آتی ہے، شرافت نظر آتی ہے، غیرت نظر آتی ہے، غرض کہ جہاں جہاں دین کا نور نظر آتا ہے، اس کے پیچھے آزاداری کا شعور نظر آتا ہے. اور جو لوگ اس چیز سے عاری ہوتے چلے جاتے ہیں، ذکر حسین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، کربلا سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، وہ توحید کو مانتے تو ہیں لیکن حقیقت توحید سے شناسا ہے. وہ عدل و دیگر عقائد اسلامی کا نام تو لیتے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ نور موجود نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو نور کربلا کے ذکر سے پیدا ہوتا ہے، وہ کسی اور ذکر سے پیدا نہیں. آئیے رب کریم کا شکریہ ادا کریں ہم کہ خداوند تعالی نے ہمیں قمری سال کے آغاز کو بجائے لہو و لعب کی محافل اور دیگر شیطانی حرکات کے ذریعہ اس کا آغاز کرنے کے ذکر حسین سے اس کے آغاز کی نعمت سے شناسا فرمایا. اقوام عالم میں اپنے اپنے سال کے آغاز کی رسم ہوتی ہے، مشرقی ہوں یا مغربی، شمالی ہوں یا جنوبی، گورے ہوں یا کالے، کہیں بھی جتنی بھی قومیں زمین پر آباد ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک سال ہے، اور اپنے سال کا وہ آغاز بھی کسی نہ کسی طریقے سے کرتے ہیں. میڈیا کے ذرائع ہمارے سامنے ہر قوم کے سال کے آغاز کی رسموں کو پیش کرتے ہیں، لیکن ایک قوم ایسی ہے جو اپنے سال مذہبی کا آغاز ہنسنے کی بجائے رونے سے کرتی ہے، لہو و لعب کی محافل کی بجائے گریہ و بکا سے ہوتا ہے۔ شاید قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تمہیں ہنسنا کم چاہیے اور تمہیں رونا زیادہ چاہیے۔ پھر رونے کے بھی اپنے مراتب ہیں، رونے کے بھی اپنے درجات ہیں۔ کوئی اپنے بیٹے کو روتا ہے، کوئی اپنے باپ کو روتا ہے، کوئی اپنے مال کو روتا ہے، کوئی اپنے خسارے کو روتا ہے، کوئی اپنے دکھ درد کو روتا ہے۔ ان سب آنسوؤں کی وہ قیمت نہیں ہے جو اس آنسو کی قیمت ہے جو غمِ حسین میں بہتا ہے، جو غمِ کربلا میں بہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آنسو وہ ہے جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی نورانی آنکھوں نے جو آنسو بہائے ہیں ان آنسوؤں میں سے ایک قیمتی ترین آنسو وہ ہے جو اس وقت بھی بہایا گیا ہے جب مظلوم حسین کی ولادت باسعادت ہوئی۔ کیا یہ حقائق ہمارے سامنے موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں کہ زہرائے بتول کی آغوش پاک میں جب یہ امام معصوم کی ولادت باسعادت ہو چکی اور تھے اور رسول اکرم آئے اور آپ نے اپنے اس فرزند ارجمند کو گود میں لیا، دائیں کان میں آذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہی، لیکن پھر بتول عذرا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے یہ دیکھا کہ رسول اکرم کی آنکھیں آنسو برسانے لگیں۔ برستے ہوئے آنسوؤں کو جب بی بی زہرا نے دیکھا تو پوچھا، بابا آپ میرے فرزند کو آغوش میں لے کے رونا کیوں شروع ہو گئے؟ تو جواب میں رسول اکرم نے یہی فرمایا، اے میری بیٹی، میں تیرے اس فرزند کی شہادت کو یاد کر کے رو رہا ہوں، میں تیرے اس فرزند ارجمند کے شہادت کے اوقات کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب میری امت کے ہاتھوں تیرا یہ فرزند شہید کر دیا جائے گا۔ بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ کہہ رہے تھے مولا حضرت رسالت میں آپ کہ یہ جبریل میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور مجھے بتا رہے ہیں، اے میرے رسول، آپ کا یہ فرزند میدان کربلا میں تیری امت کے ہاتھوں شہید کر دیا جائے گا۔ معلوم ہوا سید الانبیاء نے آنسو بہائے۔ جب سید الانبیاء آنسو بہائے تو کیا شہادت سے پہلے رسول اکرم اگر آنسو بہائیں، کیا ان آنسوؤں کو سنت پیغمبر قرار نہیں دیا جا سکتا؟ اگر دین قرآن اور سنت سے عبارت ہے، اگر ہم یہ ایمان رکھتے ہیں اور پورا عالم اسلام اس پہ یقین رکھتا ہے کہ دین نام ہے قرآن و سنت کا، اور سنت کس کی؟ سنت حضرت سید الانبیاء کی، سنت حضرت رحمت للعالمین کی۔ اور اگر سنت پیغمبر اکرم دین ہے تو معلوم ہوتا ہے شہادت حسین سے پہلے اگر رسول کا آنسو بہانا سنت ہے تو شہادت کے بعد تو امت رسول کا اس شہادت آنسو بہانا بدرجہ اولا سنت اور عبادت قرار دینا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے میرے عزیز دوستو، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اسلام اگر زندہ ہے تو حسین کے ذکر سے زندہ ہے، مظلوم کے تذکروں سے زندہ ہے۔ اے اس عظیم مرکز میں مجلس ذکر حسین کے لیے تشریف لانے والوں، اس کو ایک رسم کوہن سمجھ کے نہ آیا کرو، اس میں ایک رسمی عبادت کے طور پر نہ آنا چاہیے، بلکہ اپنے مذہب کا اہم ترین اور اپنے دین کا عظیم ترین فریضہ سمجھتے ہوئے آنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ ذکر جہاں ہمارے اپنے اندر دین کے نور کو روشن کرتا ہے، وہاں ہمیں دوسروں تک حق کی آواز کو پہنچانے کے فریضے کی ادائیگی میں بھی معاون ہوتا ہے۔ انسان فقط اپنے لیے مسلمان نہیں ہوتا، انسان وہ مسلمان ہے جو اسلام کو فقط اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ اسلام کو دوسروں تک پہنچانا اور حق سے دوسروں کو شناسا کرنا یہ بھی اپنا فریضہ سمجھتا ہے۔ اگر آپ غور کریں، اسلام کا بانی، اسلام کا مروج، اسلام کا مبلغ اول حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، میری گفتگو کا موضوع اسلام اور حقیقت ولایت ہے، اور انشاءاللہ اسی حوالے سے یہ چند مجالس جو میرے مقدر میں آئیں گی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آئیے غور کیجئے، اسلام اللہ کا دین ہے، اسلام ہمارا بھی دین ہے، ہمارا دین ہم نے بنایا ہے یا اللہ نے بنایا ہے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری شمار ہوتی ہیں اس لیے کہ ہم نے انہیں بنایا ہوتا ہے۔ ہمارا گھر ہمارا ہے کہ ہم نے بنایا ہے، ہمارا بازار ہمارا ہے کہ ہم نے بنایا ہے، ہمارا وطن ہمارا ہے کہ ہم نے اسے بنایا ہے۔ لیکن دین اسلام اگر ہمارا ہے تو کیا اس لیے ہمارا ہے کہ ہم نے اسے بنایا ہے، یا اس لیے ہمارا ہے کہ ہمارے اللہ نے اسے ہمارے لیے بنایا ہے؟ ہم اسلام کو کبھی ایسا دین ماننے کی اجازت نہیں دے سکتے جسے کسی ایک انسان نے بنایا ہو، یا ایک قوم نے بنایا ہو، یا ایک ملت نے اسے بنایا ہو۔ کوئی اسمبلی بیٹھ کے کوئی دین بنائے وہ اسلام نہیں ہو سکتا، کوئی قوم بیٹھ کر دین بنائے وہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ دنیا کائنات کے سارے متفکرین بھی اکٹھے ہو جائیں اور سارے عقلاء عالم جمع ہو کے کوئی قانون بنائے، کوئی آئین بنائے، کوئی دستور بنائے، کوئی نظام بنائے، وہ نظام ان کا پسندیدہ نظام تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا پسندیدہ دین نہیں ہو سکتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ کیوں؟ کیا اللہ نے کسی کے بنائے کو پسند کر لیا ہے، کسی کی چیز کو پسند کر لیا؟ نہ، اللہ فرماتا ہے جیسے میں اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہوں، جیسے میں اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہوں، جیسے میں اپنے اختیارات میں وحدہ لا شریک ہوں، جیسے میں اپنے معبود پر حق ہونے میں وحدہ لا شریک ہوں، اسی طرح دین بنانے میں بھی میں وحدہ لا شریک ہوں۔ میں کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ تمہارے لیے دین بنائے، اور تو اور لوگ، میں نے اپنے نبیوں کو بھی یہ حق نہیں دیا کہ وہ تمہارے لیے دین بنانے کا فریضہ انجام دیں، میں نے اپنے رسولوں کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ دین بنانے کے عمل کو انجام دیں۔ دین بنانا اللہ کا اختیار ہے، دین پہنچانا نبیوں کا اختیار ہے، دین بچانا ائمہ خدا کا فریضہ ہے۔ آج ہم اس عقیدہ برحق کو علل اعلان اور واشگاف الفاظ میں دنیا کائنات کو بتانا چاہتے ہیں، اسلام مسلمان کے لیے بنانے کا حق اسے نہیں دیا گیا۔ الاسلام هو التسلیم، اسلام نام ہے سر تسلیم ہم کرنے کا۔ مسلمان وہ نہیں ہوتا جو دین بنانے نکلے، مسلمان وہ نہیں ہوتا کہ جو نظام حیات کو بنانے کی کوشش کرے، بلکہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو نظام حق کو اس زبان صادق سے حاصل کرے جس کی صداقت و امانت پہ یقین رکھتا ہو، اور وہ ایسی صادق زبان ہونی چاہیے اور وہ ایسا امین فرد ہونا چاہیے کہ سورج مشرق سے مغرب سے نکل آئے لیکن اس کی زبان میں کوئی لغزش پیدا نہ ہو. عزاداروں آؤ غور کرو، ہم اسلام برحق کو ماننا جانتے ہیں، اور یہی وجہ ہے آج اگر کائنات میں کوئی فساد ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی بد امنی ہے، کوئی مشکلات کائنات انسانی کو درپیش ہیں، تو اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نظام بنانے شروع کر دیے ہوئے ہیں. نظاموں کا بنانا اپنے اختیار میں لے لیا ہوا ہے، وہ اللہ سے دین لینے کی بجائے خود بنا کے اللہ کے حوالے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور خیال یہ کرتے ہیں ہم نے بنایا اللہ نے مان لیا، ہم نے جعل کیا اللہ نے اسے تسلیم کر لیا. نہیں میرے دوستو، اگر کوئی نبی بنانے کا اختیار نہیں رکھتا، اگر کوئی رسول بنانے کا اختیار نہیں رکھتا، اگر کوئی اللہ کی کتاب بنانے کا اختیار نہیں رکھتا، اگر کوئی قرآن بنانے کا اختیار نہیں رکھتا، تو اسی طرح کوئی نہ اسلام بنانے کا اختیار رکھتا ہے نہ اسلامی عہدے پر فائز ہستیوں کو جعل کرنے کا اختیار رکھتا ہے. باواز بلند صلوات. یا علی اللہ. اسی لیے قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں اس نقطے کو بڑی اہمیت کے ساتھ اجاگر کیا، فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو بھی اس میرے بنائے ہوئے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو پسند کرنے کی کوشش کرے گا وہ اس کی پسند تو ہو جائے گی لیکن لن يقبل منه، کبھی بھی بارگاہ الہی میں اس کی پسند کو قبول نہ کیا جائے گا. اللہ کسی کے بنائے ہوئے دین کو پسند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ساتھ فرماتا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ایسے دین پسند کرنے والے جو غیر اللہ کے بنائے ہوئے ہوں وہ کبھی بھی آخرت میں فائدہ نہیں پائیں گے، آخرت میں یقیناً وہ خسارے میں ہوں گے. اس سے ایک اشارہ اس نقطے کی طرف جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اپنے بنا ہوئے دین سے کچھ دنیاوی فائدے تو انہیں حاصل ہو جائیں، کچھ دنیاوی مال و منال، کچھ دنیاوی جاہ و جلال، کچھ دنیاوی اقتدار و حکومت، کچھ دنیاوی متاع، اس میں تو وہ کامیاب ہو جائیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے آخرت کی زندگی کا، اس میں کامیابی بغیر اس دین کے نہیں ہو سکتی جو رب العزت نے بنایا ہے. آئیے میرے عزیز دوستو، مجھے اس نقطے کی طرف توجہ دلواؤ، آیا ہماری زندگی موت تک ہے یا موت کے بعد بھی ہے؟ بہت سارے لوگوں سے کبھی میں پوچھتا ہوں آپ نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے، تو اکثر لوگ جواب دیتے ہیں ہمیں علم نہیں، ہمیں معلوم نہیں. میں کہتا ہوں ذرا تھوڑا سا باریکی سے غور کرو، تھوڑا سا دقت میں جاؤ، شاید آپ کو معلوم ہو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے میرے سوال کو سمجھا ہے. اگر میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے، تو میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ نے اس دنیا میں کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے، میں نے تو یہ کہا ہے کہ آپ نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے. تو کیا موت کے بعد والی زندگی بھی ہماری زندگی ہے یا نہیں؟ جس نے موت کے بعد زندہ ہونا ہے وہ باواز بلند سلامت پر. کیا فقط مسلمانوں نے زندہ ہونا ہے یا غیر مسلموں نے بھی زندہ ہونا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جس کے لیے زندگی ہے اس کے لیے موت ہے، اور جس کے لیے موت ہے پھر اس کے لیے دوسری زندگی. دوسری زندگی کتنے عرصے کی ہے تھوڑا سا سوچئے اور ایک سلوات پڑھیے. مجھے وہ مدت بتائیے، اس کے عرصے سے مجھے آگاہ کیجئے کہ موت کے بعد زندگی ہے. کیا اس زندگی کی بھی آگے کہیں موت ہے؟ ایک ارب سال بعد، ایک کھرب سال بعد، ارب صدیاں بعد، کھربوں صدیاں بعد، اس زندگی کو بھی موت کا ذائقہ ہے. بے شک کل نفس ذائقۃ الموت ہے، لیکن یہ کل نفس ذائقۃ الموت اس دنیا میں ہے یا موت کے بعد جو زندگی ملنے والی ہے اس کے لیے بھی ذائقۃ الموت ہے؟ اور جب یہ حقیقت روشن ہے کہ موت کے بعد والی زندگی کا پھر کوئی ذائقۃ الموت نہیں ہے، بلکہ اس نے ہمیشہ رہنا ہے اور اس کی کہیں حد نہیں ہے، اس کا کہیں خاتمہ نہیں ہے، اس کی کہیں بھی انتہا نہیں ہے، تو اے حضرت انسان، موت تک والی زندگی تک سوچنا یہ تیری دانائی نہ ہو. موت تک کی زندگی تک کے لیے غور کرنا یہ تیری دانش مندی نہ ہوگی. تو محدود اور چند سالہ زندگی کی حد تک سوچے، موت تک کی زندگی کے بارے میں غور کرے، اور موت کے بعد جو ابدی زندگی ہے اس کے بارے میں تیری فکر کام ہی نہ کرے، تو آیا مسلمان ہے؟ بالفاظ دیگر، اسلام اور کفر کے درمیان ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ کافر زندگی مانتا ہے موت تک، کافر زندگی کو تسلیم کرتا ہے موت تک، اور مسلم وہ ہے جو موت تک زندگی کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ موت کے بعد والی اخروی ابدی اور حقیقی زندگی کو بھی وہ اتنا ہی یقینی سمجھتا ہے جتنا وہ اس زندگی کو یقینی سمجھتا ہے. اگر آپ سے سوال کیا جائے کیا موت کے بعد والی زندگی کے بارے میں آپ کو اتنا ہی یقین ہے جتنا کہ اس زندگی کا یقین ہے، یہ تھوڑا سا فرق ہے. یہ 100% ہو اور وہ 90% ہو، نہیں. اور اگر یہی یقین ہے جتنا اس زندگی کا یقین ہے اتنا ہی اس زندگی کا یقین ہے، تو ایک سوال ہو سکتا ہے کہ اس زندگی کا یقین آپ کو کیسے آیا؟ موت کے بعد والی زندگی کا یقین آپ کے اندر کیسے پیدا ہوا؟ کیا آپ نے اس زندگی کو دیکھا؟ کیا آپ وہاں گئے؟ کیا اس کے دیگر کسی ذرائع سے آپ کو اس کے آثار معلوم ہوئے؟ حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ نے اس زندگی اور اس زندگی کے درمیان ایسے حجابات حائل کر رکھے ہیں کہ ان حجابات کو پڑھنا اور ان حجابات کو کراس کرنا یہ انسان کے بس کا روگ نہیں ہے. سائنسی دنیا نے جتنی بھی ترقی کی ہے اور جتنے بھی وسائل سائنسی اوج اور معراج پہ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن کیا انہوں نے موت کے بعد کی زندگی کی کوئی سائنسی تجربہ کر کے تحقیق کر لی ہے؟ موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک مردہ بدن کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ برزخ میں کیا ہوتا ہے؟ آخرت میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو سائنس اپنی لیبارٹری کی تحقیق کے ذریعہ نہ مان سکی ہے نہ ثابت کر سکی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو چیز لیبارٹری کے چیک سے ثابت ہوگی ہم اس کو تسلیم کریں گے، وہ کبھی اس کو تسلیم نہیں کرتے. لیکن یہ بیچارے نہیں جانتے تیری لیبارٹری کا دائرہ اتنا وسیع نہیں ہے کہ ہر چیز اس کے دائرے میں آ سکے. تیرے پاس روح موجود ہے، تیری لیبارٹری میں نہیں آ سکتی. تیری کائنات میں جنات موجود ہیں، تیری لیبارٹری میں نہیں آ سکتے. تیرے اوپر فرشتے مسلط ہیں، دائیں بائیں تیرے پاس فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں آپ سب حضرات اکیلے بیٹھے ہیں یا فرشتوں سمیت بیٹھے ہیں؟ جو کرامن کاتبین کو ساتھ لائے ہیں وہ ذرا بآواز بلند ان کو صلوات سے. کرامن کاتبین بھی صلوات پڑھتے ہیں یا نہیں؟ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ بھی صلوات بھیجتا ہے. اللہ کے کتنے فرشتے صلوات بھیجتے ہیں؟ وملائکته 50% فرشتے بھیجتے ہیں یا 100%؟ تو جو آپ کے ساتھ بیٹھے وہ بھی صلوات بھیجتے ہیں یا نہیں؟ لیکن کیا یہ کسی کی لیبارٹری کے اختیار میں ہے؟ کسی ایک فرشتے کو کوئی سائنسدان صاحب پکڑ کے اپنی لیبارٹری میں لے جائے اور اس کو چیک کرے تو نہیں. فرشتہ تیرے اختیار میں نہیں، جنات تیرے اختیار میں نہیں، ارواح تیرے اختیار میں نہیں، جو اسی کائنات میں ہیں وہ تیرے اختیار میں نہیں. تو عالم آخرت کو اپنے اختیار میں کیسے دے سکتا ہے؟ معلوم ہوا سائنس بہت بڑا علم ہونے کے باوجود بھی محدودیت رکھتی ہے. سائنسدان بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنی محدودیت سے نہیں نکل سکتا. آ اس پہ ایمان لے آ تو جو تجھے اس عالم کی خبریں دیتا ہے کہ جس عالم میں تو نے جانا بھی ہے اور اس کے بغیر تجھے اس عالم کا علم حاصل ہی نہیں ہو سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تیرے رب نے اپنے اور تیرے درمیان ایسی ہستیوں کو وسیلہ بنایا ہے، ایسی ہستیوں کو واسطہ بنایا ہے جو تجھے تمام عوالم کے متعلق آگاہ کر سکتے ہیں. اور اس کی دلیل اتنی ہی کافی ہے کہ رب العزت اپنے بارے میں فرماتا ہے الحمد للہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. اور پھر اس وسیلے کے متعلق فرماتا ہے جسے اس نے اپنے اور تمہارے درمیان وسیلہ بنایا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جو لفظ عالمین اللہ نے اپنی ربوبیت کے لیے استعمال کیا ہے وہی لفظ عالمین رب کائنات نے اس رحمت للعالمین کے لیے استعمال کیا ہے. اور گویا ہمیں یہ سبق دیا ہے جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت کا دائرہ جاتا ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ کے رحمت ہونے کا دائرہ جاتا ہے. اور اگر عالمین کی فہرست کو دیکھا جائے تو واضح ہے کہ اور کچھ نہ صحیح تو کم از کم ایک عالم دنیا ہے اور ایک عالم آخرت ہے. عالم دنیا تو تیرے سامنے ہے لیکن عالم آخرت تجھ سے چھپا ہوا ہے. اللہ نے تجھے ایسی ہستیاں عطا فرمائی ہیں اور انہی کو لائق صلوات فرمایا ہے کہ جو وہ فقط اس عالم سے مربوط نہیں ہے بلکہ وہ تمام عالموں سے آگاہ ہیں اور تمام عالموں سے وہ آپ کو شناسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں جہاں آپ نے جانا ہے وہاں وہاں کے حقائق تیرے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر تجھے ایسے نسخے دیتے ہیں کہ جن نسخوں کے ذریعہ تو جس عالم میں جائے ناکام نہ ہو، جس عالم میں جائے کامیاب ہو جائے. یہاں سے اگر تو نے امریکہ کا سفر کرنا ہو تو کوئی اگر گائیڈ اور رہنما تجھے بتا دے یہ فلاں اسٹیشن پہ ایسا ہوگا، فلاں ایئرپورٹ پہ ایسا ہوگا، فلاں امیگریشن کے قواعد یہ ہوں گے، فلاں ویزے کے قواعد یہ ہوں گے، اس شہر میں جاؤ گے تو تمہیں اس قسم کے قوانین سے پالا پڑے گا، ناکام نہ ہوو گے، میں تجھے بتاتا ہوں۔ تو اگر وہ تیرا کوئی محسن ہو سکتا ہے جو تجھے امریکہ تک جانے کے تمام امور سے آگاہ کرے تو آ ذرا اس کے احسان کو دیکھ، تو تجھے بتاتا ہے کہ موت کے وقت کامیابی کیسی ہے، موت کے بعد قبر میں کامیابی کا نسخہ کیا ہے، قبر کے بعد برزخ کی ہر منزل کی کامیابی کا نسخہ کیا ہے، برزخ کے بعد محشر میں کامیابی کا نسخہ کیا ہے، محشر کے بعد پل صراط سے گزرنے کے نسخے کی کامیابی کیسی ہے۔ اور فقط وہ نسخے ہی نہیں دیتا بلکہ ایسی ہستیوں کا تعارف کرواتا ہے جو ہستیاں تجھے جگہ جگہ مدد کرنے کے لیے آئیں گی اور تیرا ہاتھ پکڑیں گی اور تجھے جہنم سے بچائیں گی اور جنت کی طرف لے جائیں گی۔ یہی تو وجہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو ہمارا بن جا، پھر دیکھ ہم تجھے محشر میں پکڑ کر جہنم سے بچا کر جنت تک پہنچانے کی ذمہ داری لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ذرا ایک صلوات باب آگے بلند پڑھیے، صلوات میں آپ نے اللہم صل علی محمد و آل محمد پڑھا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ساتھ و آل ہی ہے، پریشان بھی نہ ہونا، قرآن مجید میں کیا وہ آل ہی ہے؟ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، وہاں وہ آل ہی ہے؟ نہیں۔ وسلموا تسلیما، قرآن کہتا ہے اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پہ صلوات بھیجتے ہیں، اے اہل ایمان تم بھی اس نبی پہ صلوات بھیجو اور سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے۔ اور حکم کن کو ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، اس محفل میں جتنے یا ایھا الذین آمنوا بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری یہ اپیل ہے کہ تمہیں تمہارے اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ایک چیف ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا ہے اور فرمایا ہے جو جو ایمان لایا ہے وہ اس پہ صلوات بھیجے جس پہ میں صلوات بھیجتا ہوں اور میرے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں۔ میں آپ تمام الذین آمنوا سے اپیل کرتا ہوں اس حکم الہی اور اس آرڈر ربانی کی اطاعت کی نیت سے باواز بلند صلوات پڑھیے۔ یہ ویسے آپ نے رسمی صلوات پڑھ دی یا اس حکم کی تابعداری کرتے ہوئے؟ جی، یہ جو آیت الہی اور حکم ربانی اور آپ کو میں نے آرڈر خداوندی عرض کیا، آپ نے اسی کی تابعداری کی ہے یا اپنا رسمی صلوات کا سلسلہ پڑھا ہے؟ اسی کی تابعداری کی ہے۔ ذرا پھر تابعداری کی نیت سے پڑھیے۔ کیا قرآن مجید میں آل محمد کا تذکرہ ہے؟ میرے خیال میں خاصے مومن پریشان ہو رہے ہیں۔ کیا آیت الہی میں تحریف ہوئی ہے؟ کیا قرآن مجید کی آیت نازل کچھ اور الفاظ سے ہوئی تھی اور ہم تک کچھ اور الفاظ سے پہنچی ہے؟ کیا ہم میں سے کسی کا یہ کوئی ایمان ہو سکتا ہے کہ قرآن میں کہیں کوئی کمی یا بیشی ہوئی ہے؟ ہم اس عظیم مجلس کے توسط سے پوری کائنات کو اپنے اس عقیدہ مذہب اہل بیت سے اور عقیدہ اہل تشیع سے واضح طور پر آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو قرآن مجید کو ہر قسم کی تحریف سے پاک مانتے ہیں. ہم قرآن مجید میں کسی کمی کے قائل نہیں ہیں، ہم قرآن مجید میں کسی بیشی کے قائل نہیں ہیں. ہماری کسی مسجد میں چلے جاؤ، اٹھا لو قرآن، وہی قرآن ہوگا جو کسی اور کے چھاپے خانے سے چھپا ہوگا. ہماری کسی امام بارگاہ میں چلے جاؤ، وہی تاج کمپنی کا قربان قرآن مجید تمہیں مل جائے گا. تم کسی تازیے میں رکھے ہوئے قرآن کو اٹھاؤ تو یہی قرآن ہوگا جو بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک موجود ہے. یہی قرآن جو پورے عالم میں موجود ہے، جو بین الدفتین ہے، جو بائے بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے اور والناس کی سین پہ ختم ہوتا ہے. یہی 114 سورتوں والا قرآن، یہی 30 پاروں والا قرآن، یہی آیات والا قرآن. اس میں ہم نہ کسی ایک آیت کی کمی کے قائل ہیں، نہ کسی آیت کی بیشی کے قائل ہیں، نہ کسی لفظ کے اضافے کے قائل ہیں، نہ کسی لفظ کی کمی کے قائل ہیں، نہ کسی حرف کے اضافے کے قائل ہیں، نہ کسی حرف کی کمی کے قائل ہیں. ہم کہتے ہیں یہی قرآن علی کے ساتھ ہے. اور علی اسی قرآن کے ساتھ ہے. ذرا تھوڑا سا مجھے اس پر زور دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے خون سے ہولی کھیلنے والے بچوں کو جس مقصد کے ساتھ اور جس تربیت کے ساتھ آمادہ کیا جاتا ہے اور جو کچھ ان کے تربیت گاہوں میں انہیں سمجھایا جاتا ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کی تحریف کے قائل ہیں اور ان کو قتل کرنا ہمارے لیے واجب ہو چکا ہوا ہے. میں واضح طور پر ان کے والدین کو، ان کی ماؤں کو، ان کے بھائیوں کو، ان کی بہنوں کو، ان کے بیٹوں کو، ان کے استادوں کو، ان کے مفتیوں کو، ان کے مربیوں کو، ان سب کو علل اعلان اور واشگاف الفاظ میں ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، جھوٹ بولنا بند کر دو. اتہام تراشی سے باز آ جاؤ، بہتان مت لگاؤ، مذہب اہل بیت کے ماننے والوں کے خلاف زبان درازی مت کرو. ہم باواز بلند کہتے ہیں ہمارا قرآن 40 پاروں کا نہیں ہے، کسی اور کا تھا. بلکہ ہم تو یہ واضح کرنا چاہتے ہیں رسول اکرم کے زمانے میں یہ پارے بھی نہیں تھے. یہ 30 پاروں کی تقسیم کسی نے اپنی سہولت کے لیے کی ہے. اس سے زیادہ شاید میں گفتگو نہ کروں تو بہتر ہوگا. کسی اور نے اپنی سہولت کے لیے کی ہے. مجھے نہیں پتا کہ کس کو 30 راتوں کے لیے قرآن پڑھنے کی ضرورت پڑی اور اس نے اپنی نماز میں پاروں کی تقسیم نبی اکرم کی طرف سے نہیں ہے، پاروں کی تقسیم ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نہیں ہے. ہاں، سورتوں میں تقسیم اللہ کی طرف سے ہے. یہ 114 سورتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور ان سورتوں کے نام بھی اللہ کی طرف سے ہیں، ان سورتوں کی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے ہے. ہمارے تو ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور فقہا نے یہ بات علل اعلان کہی ہے، کوئی بھی سورت اگر تم اس ترتیب میں معمولی سی کمی اور بیشی کر کے پڑھو گے تو تمہاری نماز باطل. مثلا سورہ فاتحہ ہے، اس کی یہ ترتیب ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اگر کوئی شخص اس کو یوں پڑھ دے، الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم، اللہ کے نام تو ہیں نا سارے، رب العالمین بھی اللہ کا نام ہے، مالک یوم الدین اللہ ہے، رحمان اللہ ہے، رحیم
اب اگر اس ترتیب کی بجائے الحمدللہ رب العالمین کے بعد مالک یوم الدین کہہ دیا جائے، پھر الرحمن الرحیم کہہ دیا جائے، تو اللہ کے اسماء گرامی تو اسی طرح رہے لیکن ترتیب میں تھوڑا سا فرق آیا. اگر کوئی سورہ فاتحہ کو اس طرح پڑھ لے تو ہمارے فقہا کا بھی اعلان ہے، ائمہ خدا کا بھی یہی ارشاد ہے، اور ہمارے مکتب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کوئی شخص اگر سورہ فاتحہ کی ایک آیت میں اسماء الہی میں بھی تھوڑی سی ترمیم کرے، الرحمن الرحیم کی بجائے الرحیم الرحمن پڑھ دے، تو اس کی نماز باطل ہے. کیوں؟ اس نے ترتیب میں اپنی مرضی کو دخیل کیا ہے، ترتیب میں اپنی خواہش کو دخیل کیا ہے. پس جب ہم ترتیب آیات میں بھی معمولی سی تبدیلی کی اجازت نہیں دیتے تو وہ کون مفتی ہے جس کو یہ حق حاصل ہے کہ خود کش بمباروں کی تربیت کرتے ہوئے انہیں یہ سکھائے کہ یہ لوگ قرآن مجید میں کسی قسم کی ترمیم کے قائل ہے. اسی لیے ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والی آیت ایسے ہی نازل ہوئی، ایسے ہی رسول اکرم نے اپنے ممبر پہ تلاوت فرمائی، ایسے ہی کتاب وحی نے اسے لکھا، ایسے ہی اسے محفوظ کیا گیا، ایسے ہی 14 معصومین کے زمانے میں رہی اور 1400 سال کا سفر کر کے ہم تک پہنچی. حکم تو تھا نبی پر صلوات بھیجنے کا، حکم تو تھا نبی پر سلام بھیجنے کا، لیکن مجھے معلوم نہیں فقط قوم شیعہ ایسی نہیں پڑتی بلکہ کائنات کا ہر مسلمان سلوات پڑھتا ہے. تو کیسے پڑھتا ہے؟ صلی علی محمد. خوب، چلو بعض برادران وعلی آل محمد پڑھ دیتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی یوں کہہ دے اللہ سلوات بھیج محمد مصطفیٰ پر اور ان کی آل پر، تو یہ ایک طریقہ ہے. اگر کوئی کہے اے اللہ سلوات بھیج محمد اور ان کی آل پر، یعنی ایک ہے جو لفظ پر کو دو مرتبہ استعمال کرتا ہے اور ایک ہے جو لفظ پر کو، کیا خیال ہے معنی میں کوئی فرق پڑے گا؟ مفہوم میں تو کوئی فرق نہ پڑے گا نا، اس لیے ہم کوئی ان پہ اعتراض نہیں کرتے. تمہاری مرضی ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھو یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھو. سوال یہ ہے کہ والا لگا کے بھی اگر آل محمد پہ پڑھتے ہو تو قرآن نے تو آپ کو فقط نبی اکرم پر صلوات پڑھنے کا آرڈر جاری کیا تھا. اے برادران، تم نے کیوں آل محمد پر صلوات پڑھنا شروع کر دیا اور کیوں حضرت جناب امام شافعی نے یہ کہہ دیا اے آل محمد، اے اہل بیت رسول، تمہاری عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو تم پہ صلوات نہ بھیجو اس کی نماز نماز نہیں. اور واضح ہے کہ کوئی بھی مسلمان اپنی تشہد میں جو صلوات بھیجتا ہے اس صلوات میں آل محمد کو خارج نہیں کرتا. باہر نماز سے جو صلوات بھیجے بے شک کہتے رہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نماز سے باہر اپنے بازوں میں اور اپنی تقریروں میں اور اپنی کتابوں میں اور اپنے اخباروں میں بے شک لکھتے رہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب نماز کے تشہد میں کوئی بیٹھتا ہے اور وہاں صلوات واجب پڑھتا ہے تو وہاں وعلی آل محمد ضرور پڑھتا ہے. میرا پوری امت مسلمہ سے سوال ہے، جب قرآن مجید میں نبی پر صلوات کا حکم ہوا تھا تو پوری امت مسلمہ نے آل محمد پہ صلوات کو خود سے شامل کر دیا ہے یا مجبوری ہے ان کی؟ اور اگر مجبوری ہے تو وہ کیا ہے؟ تو جواب اس کا اور کوئی نہیں ہے، فقط ایک جواب ہے کہ جس پہ اللہ نے صلوات بھیجنے کا حکم دیا تھا اس نے جواب میں کہا تھا جس نے مجھ پہ صلوات بھیجی اور میری آل پہ صلوات نہ بھیجی وہ صلوات کبھی صلوات قرار نہ پائے گی، اور لا تصلوا علی صلاۃ البتراء، میرے اوپر کبھی ناقص صلوات نہ بھیجنا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلوات بتراء ہونے سے کیسے بچتی ہے اور صلوات کامل کیسے ہوتی ہے؟ تو جواب رسول اکرم یہ تھا جب تک میرے پورے اوپر صلوات میں میری آل کو شامل نہ کرو گے،
اس وقت صلوات کامل نہیں ہوگی۔ اب میرا سوال یہ ہے، نبی اکرم کے بارے میں چند جملے بس نبی اکرم کے بارے میں عرض کرتا ہوں، کیا نبی اکرم نے اپنی آل کو جو صلوات میں ہمیشہ کے لیے شامل کر دیا اور اپنے اوپر صلوات کو ناقص قرار دیا، بغیر آل محمد پر صلوات بھیجے، یہ رشتہ داری کے جذبے سے کیا؟ کیا یہ خاندان کا نام بڑھانے کے لیے کیا؟ کیا اس میں کوئی اقربا پروری کا جذبہ موجود تھا؟ اور کیا وہ شخص مسلمان ہے جو نبی اکرم کے متعلق اس قسم کی سوچ رکھے؟ کیا ہم اس کو مسلمان مان سکتے ہیں جو نبی اکرم کو اقربا پروری کے حوالے سے یا رشتہ داری کے حوالے سے یا کسی اس قسم کی خاندانیت کے حوالے سے سوچ کے کہے کہ نبی اپنے خاندان کو صلوات میں اپنے خاندان کی وجہ سے شامل کر گئے؟ اور اگر ایسا نہیں تو سوا اس کے اور کوئی وجہ نہیں ہے، فقط یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس آل محمد کو ایسا لائے کہ صلوات بنایا جیسا خود رسول اعظم کو لائے کے صلوات بنایا۔ ہاں آزمایا، اپنے ماننے والوں کو آزمایا، اپنی امت کو آزمایا۔ رسول اکرم نے اپنی مخلوق انسانی اور امت مسلمہ کو اس آزمائش میں ڈالا کہ نبی پر صلوات کا حکم میں دوں گا، اپنی آل پر صلوات کا حکم نبی کے حوالے کروں گا، اور اب دیکھوں گا کون مانتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تو نہ تھا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی و آلہ ہی کہہ دیتا، تو اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل تو نہ تھی۔ لیکن اللہ کی بات میں رموز ہوتے ہیں، اس کے اسرار ہوتے ہیں، وہ بہت سارے امور ایسے ہیں جن کو اپنے نبی کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنی مخلوق کا آزماتا ہے کہ یہ کام میں اپنے نبی کے حوالے کر رہا ہوں، اب میں دیکھتا ہوں تم میرے نبی کو میرے قرآن جتنا معصوم اور برحق مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، اور اگر تم قرآن کو مانو گے نبی کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاؤ گے، قرآن کی عصمت کے قائل ہو جاؤ گے، نبی اکرم کے بارے میں سوچو گے اللہ جانے ٹھیک کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، شک کرو گے یا نہ کرو گے، تو میرے دوستو یاد رکھو، اگر کوئی قرآن کو مانے اور لسان محمد کو تسلیم نہ کرے تو اس کا قرآن پہ ایمان بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ نے نبی سے ہٹ کے نہیں دیا، نازل نبی کے قلب پہ کیا ہے اور نبی کی زبان کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ اگر کوئی زبان کی صداقت پہ شک کرے، اور قرآن قرآن کا اعلان کرے، قرآن قرآن کے نعرے لگائے، جیسے کہ آج بہت سارے لوگ ہیں، بلکہ میں بہت سارے نیو لائف تعلیم یافتہ لوگوں کو دیکھتا ہوں، جب بھی کوئی اسلام کا مسئلہ سامنے آتا ہے تو کہتے ہیں جی قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے۔ کبھی آپ کو معاشرے میں یہ چیز نظر آئی ہے؟ پوچھتے ہیں لوگ کہ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر کہا جائے کہ رسول اکرم کا فرمان ہے، نہیں جی نہیں چھوڑو، رسول اکرم کی حدیث کو چھوڑو، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، تو معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنے کی اجازت دو، اگر تجھے رسول کی حدیث جھوٹی نظر آتی ہے تو تجھے رسول کا قرآن کیسے سچا نظر آتا ہے؟ زبان تو ایک ہی ہے نا، لسان تو رسول اکرم کی ہے نا، یا تو اللہ قرآن علیحدہ سے نازل کر دیتا اور وہ تجھے دوسرے راستے سے ملتا، نہیں، اللہ نے راستہ ایک ہی بنایا ہے، اسی راستے سے تجھے قرآن ملا ہے، اسی راستے سے تجھے دین کے دیگر تمام فرامین ملے ہیں، تجھے قرآن حق نظر آئے اور باقی سارے فرامین نہ حق نظر آئے تو معلوم ہوا تو قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ اور جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے تھے، ظاہر میں کچھ کہتے تھے باطن میں کچھ تھے، میدان کربلا میں انہی کی حقیقتیں روشن ہوئی، میدان کربلا میں انہی کی حقیقتیں روشن ہوئیں۔ امام حسین علیہ السلام
سر پہ قرآن کو اٹھائے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے کیا یہ وہی قرآن نہیں جو میرے جد رسول اکرم پہ نازل ہوا تھا، اور کیا یہ وہی امامہ نہیں جو میں نے اپنے سر پہ لیا ہوا ہے، کیا یہ رسول اکرم پہ نہ تھا، کیا یہ وہی ابا اور تبرکات رسول نہیں جو میں نے اپنے بدن پہ سجائے ہوئے ہیں، لیکن لوگوں مجھے بتاؤ تو صحیح آخر میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، تم کس جرم میں مجھے قتل کرنے کے لیے جمع ہو گئے ہو؟ عزادارو آؤ، حسین مظلوم تیری عظمتوں کو سلام ہے، تو نے اسلام کی عظمتوں کو چار چاند کرنے کے لیے، تو نے دین کی حقانیت کو روشن کرنے کے لیے، اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے مولا، آپ نے کیا کیا کیا؟ آؤ آج پہلا دن ہے، تھوڑا سا مدینہ منورہ چلتے ہیں، ولید کے دربار سے واپس آ گئے ہیں، مثلی لا یبایو مثلا کہہ چکے ہیں، اور آپ فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے مدینے میں نہیں رہنا ہے، جانا ہے۔ جب فیصلہ ہوا حضرت ام المومنین ام سلمہ کو معلوم ہوا میرے لخت جگر حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، آئی اپنے لال سے کہا، اے میرے حسین، کیا آپ مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے؟ کہا ہاں میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ کہا اے میرے لاڈلے، اگر مدینہ چھوڑنا ہے ہر طرف جانا عراق نہ جانا، ہر طرف جانا عراق نہ جانا۔ کہا کیوں میری اما؟ کہا اس لیے کہ میں نے تیرے نانا رسول سے سنا تھا عراق میں ایک جگہ ہے جس کا نام کربلا ہے، وہاں میرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ امام حسین نے جواب میں فرمایا، ہاں میں جانتا ہوں میری اما، میں اپنا مقتل بھی جانتا ہوں، میں کربلا بھی جانتا ہوں، میں جانتا ہوں وہاں کون کون شہید کیا جائے گا، اور اے ام سلمہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو کربلا دکھا بھی سکتا ہوں۔ روایت کے جملے ہیں، بی بی نے اپنا دست مولا نے اپنا دست ولایت دراز کیا، اچانک میدان کربلا سامنے آ گیا، حضرت امام حسین نے اشارے کر کے ام سلمہ کو بتانا شروع کیا، ھذا محبت و دمائنا و ھذا مناخ و رقابنا، یہاں ہمارا خون بہایا جائے گا اور یہاں ہمارے خیمے سجائے جائیں گے۔ عزاداروں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک ماں جیسی محبت رکھنے والی ام سلمہ کیسے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہی ہوگی کہ یہاں میرا حسین مارا جائے گا، اور یہاں بیویاں اس منظر کو دیکھ رہی ہوں گی۔ لیکن اتنے میں میرے مولا حسین نے اس خاک کربلا کی ایک مٹھی کو بھرا اور حضرت ام سلمہ کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، اے اما، میرے نانا نے بھی آپ کو خاک دی ہوئی ہے جسے آپ نے ایک بوتل میں محفوظ کیا ہوا ہے، میری اس امانت کو بھی محفوظ کر لینا، اور میں چلا جاؤں گا، تمہیں کون بتائے گا میرے ساتھ کیا ہوا، اس خاک کو دیکھتی رہنا، جب وہ تازہ خون میں بدل جائے، جب وہ تازہ خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا تیرا حسین مارا گیا۔ 28 رجب گجا، 10 محرم گجا، روزانہ بی بی ام سلمہ ان دو بوتلوں کو دیکھ رہی ہے، خون بنا ہے یا نہیں بنا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا، یہ کسی ماں سے پوچھ لینا، اگر تجھے اپنے بیٹے کی قتل کی خبر اس طرح دی جائے اور روز بروز تجھے کسی نشانی کو دیکھنا پڑے، اللہ جانے تیرے قلب پہ کیا گزرے گی۔ ام سلمہ 28 سے 10 محرم تک کیسے وقت گزارتی رہی؟ لیکن روایت موجود ہے، 10ویں کا دن تھا، بی بی نے نماز ظہر پڑھی، آرام میں گئی، خواب میں دیکھا رسول اکرم آ رہے ہیں، لیکن منظر کیا ہے، آنکھوں سے آنسو بہے ہیں، سر پہ غبار ہے، ریش پہ غبار ہے، روتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ رسول جن کی زلفوں میں خوشبو رہتی تھی اور امامے کے بغیر باہر نہ نکلتے تھے، آج جو ام سلمہ نے یہ منظر دیکھا، روتے ہوئے پوچھنے لگی، یا رسول اللہ، آپ کی یہ حالت کیوں ہے؟ تو جواب میں رسول اکرم کا کہنا یہی تھا، اے ام سلمہ، میرا حسین مارا گیا، میرا حسین مارا گیا۔ ام سلمہ کی چیخ نکلی، بیدار ہوئی، خاک کو دیکھا، وہ دمن حبیبہ تازہ خون بنا ہوا تھا، آواز آئی واہ حسینہ واہ ولدہ۔ جب بی بی کی چیخیں بلند ہوئیں، محلے بنی ہاشم کی بیویاں، بوڑھی بیویاں جو اس خاندان کے گھروں میں موجود تھی، آئی، پوچھا بی بی کیوں رو رہی ہو؟ کہا وہ دیکھو خون میں بدل گئی ہے اور رسول خواب میں مجھے ملے۔ سنو گے عزادارو، یہ سب بیبیاں ماتم کرتے ہوئے روضہ رسول کی طرف روانہ ہوئی، گویا جلوس تھا ماتم داروں کا اور جا رہا تھا روضہ رسول کی جانب۔ بس آخری جملے، پوچھو گے وہ کون سی بیبیاں تھیں جو اس وقت بھی مدینہ میں موجود تھیں؟ تو عزادارو، ہاں، ان میں ایک وہ بیبی بھی تھی جس کو ام البدین کہتے ہیں۔ ان میں ایک بیبی وہ بھی تھی جسے ام البلیل کہتے ہیں، ام البلیل جس کے چار جوان بیٹے میدان کربلا میں چلے گئے تھے، جنت البقیع میں بیٹھ کر روتی تھی اور کہتی تھی لوگوں مجھے ام البلیل لگا کرو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔